की किताब से तकरीबन अब पूरी खत्म हो रही है। इसमें फरमाते हैं वला नखूदु फिल्लाहि वला नुमारी फी दीनिल्लाहि वला नुजादिलु फिल कुरआन, यानी अकीदे में वला नखूदु फिल्लाहि, हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में खोज नहीं करते, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारी समझ से बाहर है, इसीलिए ज़ात में तफक्कुर करने से मना किया गया। हाँ, अल्लाह ताला की सिफात में, अल्लाह ताला की सिफात में, अल्लाह ताला की ज़ात इन चूँकि हमारे फिक्र से बालातर है इसलिए हम उसमें नहीं करते, और अल्लाह के दीन में हम झगड़ा नहीं करते, और न ही कुरान में हम झगड़ा करते हैं, और हम गवाही देते हैं कि कुरान जो है वो कलाम व रब्बिल आलमीन है। हम गवाही देते हैं कुरान जो है वो कलाम व रब्बिल आलमीन है, नज़ल बिही रूहुल अमीन, जिसको लेकर आए हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम, फअल्लमहू सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उसको पहुंचाया किसके पास, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। व कलामुल्लाह ला युसावी शैउम मिन कलामिल मखलूकीन, और अल्लाह का कलाम यानी कुरान जो है मखलूक के कलाम में कोई चीज़ इस जैसी नहीं है। ये मिसाल कुरान कलाम है लेकिन अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम मखलूक के कलाम से बहुत बालातर है। मखलूक के कलाम में हम किसी चीज़ को इस पर कयास नहीं कर सकते, मिसाल नहीं दे सकते कि इस जैसा इस जैसा इस जैसा, कैसे इस कलाम के लिए ज़बान की ज़रूरत है, इस कलाम के लिए कानून की ज़रूरत है, इस कलाम के लिए एक तरीके से लिखने की ज़रूरत है। अल्लाह का कलाम जो है ये इसमें मखलूक के कलाम से किसी भी तरीके से मुमासलत नहीं है, रिजम्बलेंस जिसको कहेंगे नहीं है। वला नकूलु बिखल्क़िही ही, और हम ये नहीं कहते हैं कि ये मखलूक है, यानी कुरान क्या है, मखलूक यानी क्रिएटेड, जैसे सब चीज़ें जो दुनिया में हैं अल्लाह के सिवा हैं, सब चीज़ें क्या हैं, मखलूक हैं, लेकिन कुरान मखलूक नहीं है। कुरान क्रिएटर जो खालिक है उसकी सिफत है, अल्लाह ताला की एक सिफत है, कुरान मखलूक नहीं है। इसलिए कुरान को समझना ये बहुत बड़ी चीज़ है। वला नुखालिफ जमात अल मुस्लिमीन, और जो और हम जमात मुस्लिमीन की मुखालिफत नहीं करे थे, इससे मालूम हुआ कि कुरान मखलूक, जो कुरान को मखलूक कहता है वो जमात मुस्लिमीन की मुखालफत करता है। और आगे कहते हैं वला नुकफ़िर अहदम मिन अहलिल किबला बिज़म्बी मालम यस्तहिल, यानी अहले किबला जो हमारे किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं यानी जमात मुस्लिमीन, हम किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहते किसी गुनाह की वजह से, यानी गुनाह कोई करेगा मुसलमान वो गुनाह की वजह से काफिर नहीं हो जाएगा। काफिर अगर वो उस गुनाह को जायज़ समझता है, हलाल समझता है, हराम को हलाल समझता है, फिर काफिर हो जाएगा। यानी एक शख्स अगर शराब पीता है तो वो गुनाहगार हो जाएगा, फासिक हो जाएगा, लेकिन काफिर नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर शराब को हलाल समझकर पीता है फिर काफिर हो जाएगा। इसी तरह से कोई सूद खाता है और सूद को गुनाह समझता है तो सूद खाने से गुनाह होगा, लेकिन अगर सूद को हलाल समझता है फिर काफिर हो जाएगा। तो इसलिए यानी एक मोमिन गुनाहगार हो सकता है, गुनाह और ईमान जमा होते हैं, यानी एक शख्स के पास ईमान भी होगा और गुनाह भी कर सकता है, खाली गुनाह की वजह से वो इस्लाम के दायरे से باہر نہیں ہوگا، البتہ فاسق بن جائے گا، گنہگار بن جائے گا، لیکن کافر نہیں بن جائے گا جب تک نہ وہ انکار کرے، یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرے تب تک وہ. وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے جو باقی گناہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ عفو کریں گے. یہ ہمارے عقیدے میں کہ اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. وَلَا نَعْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ایسا ایک مسلمان ہے وہ گناہ کرتا ہے تو ہم اس کو اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا. دونوں چیزیں ممکن ہیں اس کے لیے، یعنی اس کو سزا بھی ممکن ہے اور اس کو یہ بھی ممکن ہے اللہ معاف کرے. یہاں اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں مختار کل ہے. تو اگر ہم کہیں گے کہ کوئی گناہگار ہے اور وہ ضروری جہنم میں جائے گا تو گویا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ مجبور محض ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ مجبور تو ہے نہیں، وہ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کیا عقیدہ رکھیں ایک گناہگار مسلمان کے بارے میں، یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم اس کے لیے امن کی ضمانت بھی نہیں دے سکتے کہ ہاں بھائی اس کو آخرت میں امن ملے گا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا، سزا نہیں ملے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے. نہ ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اور اس کے لیے دونوں چیزیں ممکن ہیں، جنت یعنی معاف عفو بھی ہو جائے یا سزا ہو جائے. وَنَسْتَغْفِرُ لِمُصِيهِمْ، اور ہم جو گناہگار ہیں گناہگاروں کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں اللہ سے، مغفرت مانگتے ہیں. کیوں مغفرت مانگتے ہیں؟ جبکہ ہمیں مغفرت کی امید ہے. اگر ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو گناہ کرے گا تو اس کو مغفرت کا کوئی چانس نہیں، پھر مغفرت مانگنے سے کوئی مطلب نہیں، پھر مغفرت مانگنا بیکار ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے، ہیں، اور جو اللہ کے اپنے حقوق ہیں، جو اللہ کے اپنے حق ہیں، وہ تو اللہ خود ہی معاف کر سکتے ہیں. اور جو حقوق العباد ہیں، یعنی دوسرے کے حقوق ہیں، کسی کو برا کہا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا کوئی کچھ کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو ایسے گناہ تو معاف ہونا مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں. معاف ہونا، حقوق العباد کا معاف ہونا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں، اور جس کا حق اس پر ہوگا اس کو اپنے خزانے سے دے دیں گے، اس کو مطمئن کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے کسی کی مغفرت کرنا، اور اس شخص پر دوسروں کے حقوق واجب ہیں، اپنے حق تو اللہ تعالیٰ خود معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کوئی اس میں نہیں، لیکن دوسروں کے حق، اب وہ حق والے کہیں گے ہم معاف نہیں کرتے، ہمیں اپنا حق چاہیے، اس نے یہ ہمارا مال کھایا، یہ پیسہ کھایا، یہ کیا وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھ سے دے کر ان کو راضی کریں گے اور اس شخص کو معاف کریں گے. سمجھ گئے؟ تو حقوق العباد اگر اللہ چاہیں تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ خود معاف کریں گے. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور چاہے کتنے کیسے گناہ ہوں سب معاف کر سکتے ہیں، اور چاہے سزا دیں. تو اس لیے یہ کہتے ہیں وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقْنِتْهُمْ، یعنی ہم، اب یہ یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے یہ افراط و تفریط دو ایکسٹریمز کے درمیان اعتدال کر سکتا ہے. ہم اس کے بارے میں نہ امن کی امید رکھتے ہیں اور نہ یاس، یاس سمجھتے ہو، نا امیدی. یعنی ہم کہیں گے ایک گناہگار ہے، اس کو ضروری طور سے امن ملے گا آخرت میں، ایسا نہیں، ہم اس کے لیے امن کی گواہی نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جانے. اور ہم اب نا امید ہو جائیں یاد سے کام لے لیں کہ نہیں یہ گناہگار ہے، اس کو سزا ہو ہی جائے گی، اس کو بچنے کی کوئی صورت نہیں، ایسا بھی ہم نہیں کرتے. ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے کہ یہ یعنی اپنے بارے میں بھی اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بھی، گناہگار مسلمانوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، سزا بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے نہ ہمیں امید ہے نہ نا امیدی ہے. نا امیدی کفر ہے. لا یعیس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہی ہوتے ہیں مسلمان. اور کتنے بھی گناہ ہوں تو ممکن ہے، کہتے ہیں والامن والیاس سبیلان عن غیر ملت الاسلام. امن اور نا امیدی یہ دو راستے ہیں جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، دوسروں کے لیے. یعنی مسلمان نہ بالکل یعنی بے خوف ہو سکتا ہے کہ مجھے پورا امن ملے گا، مجھے کوئی خوف نہیں، ایسا نہیں ممکن ہے. اور نہ بالکل نا امید ہو سکتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں بنے گا، میں تو ہلاک ہو ہی گیا، مجھے کچھ نہیں بنے گا. یہ دونوں یعنی اس کو کہتے ہیں رجا و خوف. ایمان بین رجا والخوف. ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے. کتنے ہی گناہ ہیں تو مغفرت کی امید رکھے گا. اگر بالکل کم بھی گناہ ہیں، نیکیاں بہت ہیں، لیکن پھر بھی سزا سے ڈرتا رہے گا، سزا سے، عقاب سے ڈرتا رہے گا، معلوم نہیں میری عبادت قبول ہو گئی نہ ہو گئی، کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا. اور اگر گناہ زیادہ ہو گئے تو نا امید بھی نہیں ہو جائے گا یا اللہ تعالیٰ کے اس سے. کہ ایک شخص چلاتا تھا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں ہو گیا، بہت چلاتا روتا تھا. تو اسے پوچھا گیا، بھائی کیا ہوا؟ کہتا میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں. ہاں بھائی کتنے بڑے گناہ کیے ہیں؟ کہا بہت بڑے. پھر بھی کہا یہ پہاڑ بڑے ہیں تمہارے گناہ بڑے ہیں؟ کہا نہیں میرے ہی گناہ بڑے ہیں. کہا یہ سمندر بڑے ہیں تمہارے گناہ بڑے ہیں؟ نہ میرے ہی گناہ بڑے ہیں. اچھا بتاؤ آسمان بڑے ہیں یا تمہارا گناہ؟ کہتا نہیں میرے. تو پھر کہا اچھا بتاؤ اللہ بڑا ہے یا تمہارے گناہ بڑا؟ نہیں کہا اللہ اکبر، نہیں اللہ ہی بڑا. تو بھائی کہا گیا اسے جب اللہ ہی بڑا ہے تو اسے امید رکھو کہ تمہارے گناہ ہوں. جیسے کہا گیا کہ اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں کہ اس کو معاف کرے. لیکن گناہوں کی اس مغفرت کے امید سے اب گناہ کرے گا اور عفو کی امید رکھے گا، یہ بھی نہیں. وہاں یہاں سے ڈرتا رہے، یہاں سے امید رکھتا رہے، ان دو کے درمیان ایمان. الایمان بین الخوف والرجاء. سمجھ گئے؟ اور اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان، الایمان هو الاقرار باللسان وتصدیق بالجنان وان جميع ما انزل الله تعالى في القران وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی اب ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس پر کیا لانا؟ ایمان لانا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کا تصدیق کرنا. کوئی اگر خالی زبان سے بولے گا، دل میں نہیں بولے گا، اس کو منافق کہتے ہیں، مومن نہیں کہیں گے. اور ان جمیع ما انزل اللہ تعالیٰ فی القرآن، اور ہر اس چیز پر ایمان لائے گا جو قرآن میں اللہ نے نازل کی اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے شریعت میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، ما صح عن رسول اللہ، جو صحیح روایتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، ثابت ہے، اس سب پر ایمان لائے گا کہ یہ سارا حق ہے. ٹھیک. تو یہاں پر یہ بہت بڑی بحث ہے ایمان. یعنی علماء کرام ہیں، کیا ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے؟ تو ہمیں اس تفصیل میں جانا نہیں، یعنی جو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ، یہ ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے، یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالجنان و اعمال بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور باقی جو جسم کے حصے ہیں اس سے عمل صالح کرنا، یعنی عمل کو، عمل جو اس سے آتی ہے، کسی انسان جیسے نماز، روزہ وغیرہ، جو انسان ڈفرینٹ پارٹس آف باڈی جس سے وہ عمل کرتا ہے اس کو وہ ایمان میں داخل سمجھتے ہیں، اور احناف کے نزدیک ایمان اقرار باللسان، اور اس کا تعلق دل سے ہے، دل سے اقرار کرنا، تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان ہے، اور اعمال سے اس میں کیا آ جائے گی، یعنی قوت آ جائے گی، لیکن نفس ایمان دل سے ماننا، سمجھے؟ تو یہ تو بحث ہے، مطلب اس میں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کیا مرکب ہے یا بسیط ہے، وہ تو یہ تو فرق بھی لفظی ہے، زیادہ اس میں فرق نہیں ہے دونوں کے نزدیک، اعمال صالح سے تو ایمان میں کمال آ جائے گا، اور اگر اعمال نہیں ہے تو وہ کمال نہیں آ جائے گا، ناقص رہے گا، ظاہر ہے تو ناقص رہے گا، تو اس لیے دونوں طرف سے اس پر بس یہ صرف کیا ہے، لفظی فرق ہے. والمؤمنون كلهم اولیاء الرحمن واکرمهم عند اللہ اطوعهم واتبعهم للقرآن. اب یہاں جو آج جمعہ میں بھی آیا تھا کہ مومنین جو ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، مومنین اللہ کے دوست ہیں، جب ہی اللہ نے دوست بنایا تو تبھی ایمان دے دیا، اگر اللہ تعالیٰ کو دوست نہیں بنانا ہوتا ایمان، تو اس کی دلیل قرآن میں ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا. تو سمجھ لینا چاہیے مومن کو کہ اللہ نے مجھے کیسا خطاب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کیا کہ مجھے ایمان دے کر اپنا ولی بنایا، ایمان دے کر مجھے اپنا ولی بنایا، کتنا بڑا انعام تھا، کوئی چھوٹا انعام تھوڑا ہی. یہاں اگر معمولی کوئی کسی کو دوست بناتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، اللہ تعالیٰ کا مومنین پر کتنا بڑا احسان ہے کہ مومنین کو اللہ نے دوست بنائے. اللہ ولی الذین، قرآن اس کا گواہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے یعنی دوست ہے، کس کا، الذین، ان لوگوں کا، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا. ٹھیک، اب اس پر یاد آیا کل مزمل صاحب نے دکھایا نسخے اولیاء، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اس نے نسخے اولیاء، اب دیکھو اولیاء اللہ کے نسخے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، کل ہی دکھایا اور اس کو لیمینیشن کر دیا، لیکن ہے لیمینیشن کے لائق اور سامنے رکھنے کے لائق نسخے اولیاء. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کیا ہیں، ولی ہیں مومنین، اور مومنین اللہ کے ولی ہیں. ایک ہوتی ہے ولایت عامہ اور ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ، سمجھے؟ اب اس پر اشکال ذہن میں یہ آتا ہے، ہم تو کسی بڑے بزرگ کو ولی کہتے ہیں، بھائی ہم لوگ ولی کہاں سے ہو گئے؟ ایک ولایت عامہ ہے، یعنی عام کامن لیول میں، وہ تو سب مومنین اس میں برابر، اور پھر اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ جو جتنا محنت کرے گا وہ اتنی ولایتیں اونچے اونچے درجے پہ چلتا چلا جائے گا، تو وہ ولایت خاصہ ہے. اور یہ جو اس آیت میں مراد ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ولایت عامہ ہے، اس میں سب مومن برابر، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے، اب ایمان ایسی چیز ہے دل میں جب داخل ہوتی ہے دل کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. اب یہ انسان حیوانیت سے نکل کر بہت اونچے درجے تک پرواز کرتا ہے. ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, لیکن ہماری جو ہے شامت اعمال کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, اس کو حاصل نہیں کرتے ہیں, اس کی حلاوت کو محسوس نہیں کرتے. ایمان جب داخل ہوتا ہے, اب اس شخص یہ اندھیرے کنویں میں ہوتا ہے. اب دنیا کے بڑے بڑے لوگ دیکھو تم, اب بڑے سائنسدان ہیں, بڑے فلسفی ہیں, بڑے یہ سکالرس ہیں, تو وہ اس اپنے ایک جو ان کا فیلڈ ہے اس کے بارے میں کچھ علم تو ان کو ضرور ہے, لیکن ان کی اندر کی دنیا بالکل سیاہ اور تاریک ہوتی ہے. اب تم ان بڑے لوگوں کی یہ لائف ہسٹری پڑھو یا ان کے ساتھ, تو آپ دیکھو گے کہ ان کی پرسنل زندگی کتنی یہ ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی اندھیرے میں ہوتی ہے, انسٹیبل ہوتی ہے, پریشان کن ہوتی ہے, ان میں کتنی غیر یقینیت ہوتی ہے, اور یہ کتنے سپرسٹیشس ہوتے ہیں, توہم پرستی میں. اور اب پھر اگر ان کے ساتھ نزدیک سے ان کو دیکھے گا, اب کیونکہ ان کو دور سے دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں بڑے بڑے نام, نزدیک سے نہیں دیکھا, اگر نزدیک سے دیکھیں گے تو یہ تو بالکل تھرڈ ریٹر ہے, اس کو بھائی اتنا بھی معلوم نہیں. اور یہ جو انسان کا جو یعنی جو اس کو ترقی ہوتی ہے, روحانی ترقی, ذہنی ترقی, عقلی ترقی, دماغی ترقی, یا جو بھی کہو, اس کے اندر کی جو دنیا وسیع ہو جاتی ہے وہ ایمان کے نور سے ہوتی ہے. کسے ہوتی ہے؟ ایمان کے نور سے ہوتی ہے. ایک اس کا ایمان سے پہلے اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں, انگریز ہیں, دوسرے ہیں, یہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اسلامیات میں بڑے بڑے ڈگریز کرتے ہیں, کیمبرج یونیورسٹی میں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں, اور پھر اسلام پر بڑی کتابیں بھی لکھتے ہیں. تو لیکن چونکہ ایمان کے نور سے یہ خالی ہیں, ایمان ان کے اندر ہے نہیں, اب پھر ان کو دیکھو تو یہ بیچارے بالکل کورے ہیں. اب ویسٹ والوں کے پاس ہو تو بڑے لوگ ہوں تو ان کے پاس ہوں, لیکن اگر آپ ان کو حقیقت کے اس پر آپ ان کو یہ کرو گے, پرکھو گے, تو یہ کچھ نہیں نکلیں گے وہاں سے. تو یہ ایمان میں اللہ ولی الذین, تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے, اور ہم لوگوں کو اس کرم کو اور اس احسان کو کتنا یاد رکھنا چاہیے, کتنی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اپنا ولی بنایا. اور اگر ہم اللہ کے ولی ہیں, کیا ہمیں اللہ کو ناراض کرنا چاہیے؟ اس نے ہمیں اپنا دوست بنایا, اپنا بنایا, تو کیا ہمارے پر اس احسان کا کیا حق ہے کہ اس کی نافرمانی کریں یا کہ فرمان برداری کریں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. وہاں سے احسان ہوا تو یہاں سے بھی کہ اور زیادہ فرمان برداری ہو, اور زیادہ اطاعت ہو, اور زیادہ یہ چیزیں ہوں, لیکن ہم لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا. تو مزمل صاحب نے نسخہ کیمیا ڈاؤن لوڈ کر دیا خانقاہ.com سے, جیسا اور زبیر, اب خانقاہ انٹرنیٹ پر بھی ہوں. تجھے پہلے لوگ خانقاہ میں بیٹھتے تھے بوریے پر, اب خانقاہ.org انٹرنیٹ کرے. اور نسخہ تو واقعی کیمیا, نسخہ پانچ چیزیں اس میں نسخے میں بتائی ہیں, فائیو ڈرگس. پہلے بتایا ہے اولیاء اللہ کی مصاحبت, اولیاء اللہ کی یہ ہے نا کہنا, اچھے لوگ جو ہیں اللہ کے, وہ جن کو اس ولایت عامہ سے اور تھوڑا سا اونچے درجے کی ولایت ملی ہے, اب ان کے پاس بیٹھنا, مصاحبت کے معنی ہے بیٹھنا, ان کے پاس آنا جانا بیٹھنا ہے. اللہ اولیاء اللہ کے ساتھ مصاحبت, یہ نسخے اولیاء میں ایک نمبر کا دعویٰ لکھا, سمجھے. یعنی نیک لوگ جو ہیں, اللہ کے پیارے بندے ہیں, ان کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا, ان کے پاس ان کی صحبت کو اختیار کرنا, یہ اس نسخے کی اس میں نسخے کیمیاں ہیں. تو دوسرا لکھا ہے ذکر اللہ پر مداومت, ذکر اللہ پر مداومت کے معنی کنٹینیوٹی, پابندی, اللہ کے ذکر پر ہمیشگی کرنا, مداومت کرنا, کنسسٹنسی, کانسٹنٹلی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا. اور تیسرا لکھا ہے گناہوں سے مباعدت. ابھی اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں, کیسے نام, کیسے الفاظ چن لیتے ہیں, یہ حکیم اختر صاحب کا نسخہ ہے. حکیم اختر صاحب کا تھا نام سنا, یہ ان کا نسخہ ہے جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا انٹرنیٹ سے. گناہوں سے مباعدت, مباعدت کے معنی دوری, گناہوں سے دور رہنا. اور اتباع سنت پر استقامت, اتباع سنت پر استقامت, یہ چار ہی ہو گئی, ایک دو میں ہو گیا. اولیاء اللہ کی مصاحبت, ذکر اللہ پر مداومت, گناہوں سے مباعدت, اتباع سنت پر استقامت, ایک اور ہے مباعدت ہے نا, محافظت کا لفظ ہے. دوسرے ہی درجے پر ہے محافظت, گناہوں کے اسباب سے ہی ہوگا محافظت. ایک مباعدت اور ایک محافظت. اب اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے گا, ذکر اللہ پر پابندی کرے گا, گناہوں سے دور رہے گا, اور اتباع سنت میں مستقیم رہے گا, استقامت اختیار کرے گا, تو ولایت نصیب ہو جائے گی. کیا نصیب ہو جائے گی؟ ولایت نصیب ہو جائے گی. اب کسی یہ بزرگوں کے سلسلے میں ایک بات اکثر آتی ہے, کتابوں میں آپ پڑھو گے یا سنو گے کہ یہ شخص صاحب نسبت ہے, یہ شخص, اور کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کی کتابیں دیکھا کرو جو صاحب نسبت ہیں, ہر ایک کی کتاب مت دیکھو کہ کبھی نقصان ہو جاتا ہے ہر ایک کی کتاب دیکھنے سے. ان بزرگوں کی کتاب, علماء کرام کی کتابیں دیکھو جو صاحب نسبت ہیں. صاحب نسبت لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اب پھر پوچھا گیا, بھائی صاحب نسبت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ نسبت کیسے پہچان لیں گے؟ یا ایک شخص اس میں محنت کرتا ہے تو اس کو کیسے معلوم ہوگا مجھے نسبت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا اس کی دو علامتیں ہیں, دو نشانیاں ہیں نسبت کی. ایک یہ کہ اس شخص کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں, ایک کثرت ذکر اور دوام اطاعت. ایسا شخص, اس کو ذکر کی کثرت نصیب ہو جاتی ہے, آٹو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے کہ اس کو کثرت ذکر نصیب ہوتی ہے, اور یہ طاعات میں ہمیشہ طاعات کرتا رہتا ہے, گناہوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے, گناہوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اور یہ طاعات میں لگا رہتا ہے, اس میں اس کو کیا ہے, یعنی طاعات میں اس کو کانسٹنسی ملتی ہے، مداومت ملتی ہے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے، کثرت ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، طاعت میں دوام یعنی ہمیشہ کی، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اب نسبت حاصل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب نسبت بنا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ بڑا نسخہ کیمیا ہے. یاد رکھا، یاد ہی رکھنا، یہ عمل کر، عمل کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی. ہیں تو فرمایا والمومنون کلہم اولیاء الرحمن، اور مومنین جو ہیں اللہ کے ولی ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، مومنین کے ساتھ کیسا تعلق کرنا چاہیے؟ ایک حدیث میں الخلق عیال اللہ، الخلق پوری جو مخلوق ہے. اب اس حدیث میں یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے. جس کو اللہ نے بنایا یہ اللہ کا عیال ہے. کیا ہے؟ تو جو اللہ کے عیال کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ اچھا کرتے. اب یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھائی صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرے. تو یہ جو آپ کا پروفیشن ہے، تو یہ اس حدیث کے لحاظ سے الخلق عیال اللہ، اب اس عیال کی خدمت کرنا ہے. سارا عبادت الخلق عیال اللہ، یہ پوری مخلوق ہے اللہ کی عیال ہے، اور اس عیال پر اس کی آپ خدمت کر لو. اور پھر اگر مومن ہوگا وہ، تو دوہرا حق ہو جائے گا، ایک اللہ کا عیال ہونے کا، ایک اوپر سے مومن ہونے کا، اور تیسرا اللہ کا ولی ہونے کا. کیونکہ ولایت عامہ کو، عامہ تو ہر مسلمان کو کیا ہے، حاصل ہے. ٹھیک. وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْوَاهُمْ وَأَقْرَبُهُمْ لِلْقُرْآنِ، اور ان سب میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے، زیادہ مکرم کون ہے، زیادہ احترام والا کون ہے؟ ان میں سے جو زیادہ طاعت کرنے والا ہے، اور جو زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے. سارے تو ہیں ولی، عام مسلمان، لیکن ان میں زیادہ آپ کس کی عزت کرو گے، زیادہ اکرام کس کا کرو گے، زیادہ احترام؟ تو وہ ہیں جو زیادہ طاعت کرتے ہیں قرآن کی، اور زیادہ اتباع کرتے ہیں قرآن. تو قرآن ہی یعنی نشانی ہے، قرآن پر عمل ہی نشانی ہے انسان کے ذی عزت اور نہ ذی عزت ہونے کی. اگر قرآن پر عمل کرتا ہے تو واقعی ذی عزت، اللہ کے نزدیک بھی ان العزت للہ جمیع، تو اس لیے مدار اکرام یعنی عزت کا دار و مدار قومیت، وطنیت اور دوسری چیزوں پر، رنگ، نسل، ان چیزوں پر نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار ایمان، اور ایمان کے بعد تقویٰ پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سمجھ گئے؟ کافی.